وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کی جانب سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی اسلام آباد میں پہلی میٹنگ منعقد کیے جانے کی خبر سے شروع کریں گے جس میں بھارت کی بھی نمائندگی ہوئی ہے. اس میٹنگ کے باوجود ہم بات کریں گے کہ پاک بھارت سرحدی فائرنگ میں شدت آئی ہے اور کشن گنگا ڈیم کا یہاں معاملہ ورلڈ بینک کے آگے اٹھایا گیا ہے. ہمارا آخری موضوع ہوگا سندھ میں گمشدگیوں کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا. اور اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے یعنی کہ اسلام آباد میں جو پاکستان نے ایس ای او کانفرنس ہوسٹ کی ہے, اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک نے, جبکہ بھارت سے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار. ہمارے پاس اس وقت رپورٹ نہیں ہے لیکن ہم چلتے ہیں بریگیڈیئر عمران ملک کی طرف. بریگیڈیئر عمران, آپ بتائیے اس کانفرنس میں جو پاکستان کی شرکت ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں جو ممالک شریک ہیں اس میں چین ہے, قزاقستان, کرغستان, بھارت, روس, تاجکستان, ازبیکستان اور پاکستان. اس ایس سی او کانفرنس کی اہمیت بتائیے اور خاص طور پہ اس پر روشنی ڈالیں کہ پاکستان اور بھارت ایک ہی فورم پر دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے ہیں.
نفیسہ صاحبہ, بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
شکریہ.
دیکھیے, میں اس جو کاؤنٹر ٹیررزم میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت, تو یہ بہت ریمارکیبل ہے تین چار بہت ہی اہم وجوہات کی بنا پر. سب سے پہلے یہ تو کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ زیادہ پرویکٹیو ہوتی جا رہی ہے ابھی ریجنل لیول کے اوپر, اور یہ جو ابھی کاؤنٹر ٹیررزم کی آرگنائزیشن کی جو میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان میں, یہ بات یہ غمازی ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ابھی اپنا اثر اور رسوخ جو ہے وہ ریجن کے اندر پرو ایکٹیولی اس کو ایکسپریس کر رہی ہے, اس کو دکھا رہی ہے. دوسری بات قابل ذکر یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان ایک کاؤنٹر ٹیررزم موڈ میں اکٹھے بیٹھ رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں, یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور اس کے علاوہ سپٹمبر میں یہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ملٹری ایکسرسائز میں بھی حصہ لیں گے, جو کہ بہت ہی پازیٹیو بات دکھائی دے رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم موڈ جو ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور انڈیا پاکستان اس میں شرکت کر رہے ہیں. ابھی اگر ہم ایس سی او کے رول کی طرف آئے تو میرے خیال میں یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایس سی او کا رول ابھی جو ہے اس علاقے میں بہت ایکسپینڈ کر رہا ہے, اور یہ ایک کمپیٹنگ پول بن کے ابھر رہا ہے امریکہ کے لیے, جو کہ فی الوقت پولر ورلڈ میں ایک چھوٹی سپر پاور کے طور پر ابھر رہا تھا. اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے وہ ابھی پولیٹیکل ڈائمینشن سے بڑھ کر اس میں ابھی ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈائمینشن آ گیا ہے, جو کہ ایونچولی ملٹری ڈائمینشن میں کنورٹ ہوگا. ایک اکنامک ڈائمینشن بھی ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں یورو ایشین اکنامک یونین جو ہے وہ جب سی پیک کے ساتھ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے ساتھ ملتی ہے تو ایک بہت بڑا ایک اکنامک فورم بن جائے گا. تو اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ ایس سی او کا رول جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے. ایکسٹرا ریجنل یا گلوبل لیول پہ ایک کمپیٹنگ فورس آ رہا ہے یو ایس کے لیے, ریجنل لیول پہ وہ انڈیا اور پاکستان کو قریب ڈال رہے ہیں, ان کو ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم میں جو بات چیت ہو رہی ہے جس کے اندر وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے تھریٹس کو ڈیٹرمن کریں گے اور ویز اینڈ مینس ڈیٹرمن کریں گے کہ تو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ ملٹری ایکسرسائز میں جا رہے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اب ایک بہت ہی فعال, ایک پروایکٹیو اور افیکٹو اسرٹیو آرگنائزیشن جو بن رہی ہے, جس کا افیکٹ جو اثر جو ہے ہمارے ریجن کے اوپر اور ریجن سے باہر بھی بہت پازیٹیو ہوگا.
آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے سیاسی تجزیہ کار منیش کمار نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر منیش, دلچسپ بات ہے جس طرح سے بریگیڈیئر عمران ملک نے اشارہ دیا کہ ایس سی او کے ساتھ ایک ریجنل اینٹی ٹیررسٹ سٹرکچر بھی شامل کر دیا گیا ہے جس کو ریٹس بھی کہتے ہیں, اور یہ دہشت گردی, علیحدگی اور انتہا پسندی کے خلاف جو ہے کام کرے گا. اب بھارت کا اسلام آباد آنا, یہ نمائندوں کو بھیجنا اور بعد میں ملٹری ڈرلز میں بھی شرکت کرنا, آپ کے خیال میں خطے کے امن کے لیے کتنا اہم ہوگا؟
دیکھیے, یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو نوٹ ہے اس میں. ایک ہندوستان کی طرف سے جو ہے یہ سمجھیے کہ اب جس طریقے سے سارک کا جو سمٹ ہوا تھا پاکستان میں اور جس طرح سے ऑब्वियसली एक बदलाव विभिन्न पोजिशन में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकली अभी कोई भी इस तरह की चीज अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को अगर हम देखते हुए इस चीज को अगर हम एनालाइज करें तो ये अगले साल हिंदुस्तान में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए सरकार कोई भी औरतों को वे जाकर के ऐसा कोई काम नहीं करेगी जहां सरकार ये देखती हुई नजर आए कि वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहती है या कोई पीस प्रोसेस जो है शुरू करना चाहती है। तो ये एक जो टाइमिंग जो है इसका जो है वो सरकार के लिए जो है मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी हिंदुस्तान में जैसा पिछले तीन चार दिनों से आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो है लगातार जो है फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से जो है गोलियां चल रही हैं, इनफैक्ट हैवी आर्टिलरी का जो है इस्तेमाल हो रहा है, दोनों साइड सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर जो है घरों पे जो है गोले दागे गए हैं। तो ये बताता है कि भाई जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है। तीसरी तरफ बात यह है कि अगर कोई भी इस तरह का चीज जो अगर आप इस चीज को लेकर के जो संघाई समिति में पार्टिसिपेट करने को लेकर के अगर उससे अगर हम कोई आगे की रणनीति या उसको कोई हम संकेत माने कि भाई इसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई जो है कोई रास्ता निकलता दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है कि ये समझना जो है थोड़ा मुनासिब नहीं होगा।
बहुत दिलचस्प। ब्रिगेडियर इमरान, पाकिस्तान के अंदर भी इंतखाबात होने जा रहे हैं और जैसे मनीष कुमार ने कहा कि अगले साल भारत में भी इंतखाबात होंगे, वहाँ बीजेपी का खासा प्रेशर है, ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि दो दो हम ट्रैक्स देख रहे हैं जो चल रहे हैं, एक तरफ तो SCO की कॉन्फ्रेंस चल रही है, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का तबादला और शदीद हो गया है, किशन गंगा का मामला भी चल रहा है, इसके तनाजर में आप क्या देख रहे हैं कि वाकई कोई पेशरफ्त होगी इस मीटिंग के बाद?
ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन एट द जियोपॉलिटिकल लेवल डेवलप हो रही है। अगर आप देखें इस वक्त हमारे रीजन में हो क्या रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामला जो है ये भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। इंडिया की तरफ से एक पॉलिसी ऑफ कोअर्शन है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई हो रही है लगातार। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो कशीदगी है वो तो अपनी जगह है ही, उसके अलावा इंडिया ने एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की हुई है मीडिया के थ्रू, कोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे हैं, मतलब एक तरफ तो ये एफर्ट जा रहा है। दूसरा जो इसके अंदर इसको अभी इसके साथ पैरेलल में एक एफर्ट चल रहा है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एफर्ट चल रहा है और ये एफर्ट ये करना चाह रहे हैं कि इस एरिया को सारे को पैसिफाई किया जाए, इसके इशू जो है उनको रिजोल्व किया जाए और यहाँ पर चाइना और रशिया की जो डोमिनेशन जो है या उनकी जो प्रीएमिनेंस है या उनकी प्राइमेसी जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाए। देखें ये हम खाली इसको इंडिया और पाकिस्तान एक सब रीजनल किस्म के इशू के तौर पर हमें इसको नहीं देखना चाहिए, ये गेम हो रही है ग्लोबल लेवल पे, ये गेम हो रही है अमेरिका और उसके अलायंस का एक पोल है और चाइना और रशिया का दूसरा पोल है। अब ये इन दोनों पोलों के स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की बात हो रही है जहां पर अमेरिका ने हिंदुस्तान को अपने साथ मिला लिया है ऑस्टेंसिबली चाइना को काउंटर करने के लिए, वहीं पे रशिया और चाइना भी इंडिया को एंगेज कर रहे हैं, पाकिस्तान को एंगेज कर रहे हैं कि इस इलाके में उनका असर और रसूख पड़ जाए और इस काम के लिए चाइना अपना CPEC और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द यूरो एशियन इकोनॉमिक यूनियन भी इसके साथ मिल जाएगा, एक बहुत ही बहुत बड़ा भारी भरकम एक यूनियन बनेगा, यहाँ पर इकोनॉमिक फोरम बन जाएगा। उसके अलावा मैं भी ये देखता हूँ कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक वक्त ऐसा आएगा और बहुत जल्द आएगा जब इसमें मिलिट्री डायमेंशन भी आएगा और जब ये मिलिट्री डायमेंशन आएगा तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ना सिर्फ ये कि सेंट्रल एशिया से बढ़कर अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर आएगा बल्कि अरेबियन सी और इंडियन ओशन तक जाएगा जहां पर ये जाकर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो अलायंस जो है उसको काउंटर करेगा या उसको चैलेंज करेगा। तो एक बहुत ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हो रही है ये। अब देखना ये है कि पाकिस्तान, लगता ये है कि पाकिस्तान ने तो अपना जो वोट जो है वो चाइना और रशिया की तरफ काफी हद तक डाल दिया है, अब देखने की बात यह है कि इंडिया क्या डिसाइड करता है, क्या वो अमेरिका के साथ जाएगा चाइना को रोकने के लिए काउंटर करने के लिए या वो रीजनल कंट्रीज लाइक चाइना और रशिया के साथ मिलकर एक अपने आप को यहाँ पर मजबूत करेगा या जैसे कि वो नैम के वक्त में या नॉन अलाइन मूवमेंट की तरह से वो اس وقت تین کاؤز کو مل کرے گا, امریکہ کو, چائنا کو اور رشیا کو.
یہ بڑا دلچسپ آپ نے
دیکھنے ابھی اور کرنے کی ضرورت ہے.
بڑی دلچسپ باتیں آپ نے بتائیں اور ڈاکٹر منیش سے ہم یہی سوال کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر منیش, بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ خاصے مضبوط ہیں, لیکن بھارت اور روس کے بھی تعلقات کافی اچھے ہیں. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا روس کا پریشر ہوگا بھارت کے اوپر کہ وہ یہ جو ایس سی او ریٹس کی جو کانفرنس ہے اس میں ایک زیادہ فعال کردار ادا کرے؟
دیکھیے, فارن ریلیشن جو ہے وہ اس طرح کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں نہیں کسی دیش کے ہونے چاہیے. ہندوستان کا تو قطعی نہیں. آپ نے بتایا کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے رشتے ہیں, رشیا کے ساتھ بھی اچھے رشتے ہیں. یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے رشتے چائنا کے ساتھ بھی اچھے ہیں. بارڈر ڈسپیوٹس کے باوجود ہمارے ساتھ جو ہے ان سے بہت بڑا, ان کے ساتھ جو ہے بہت بڑا اکنامک ٹائز ہے. اس کے علاوہ ہمارے رشتے جو ہے ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں. تو یہ ہمارے رشتے انفیکٹ جو پچھلے تین چار سالوں میں پورے ویسٹ ایشیا کے ساتھ بھی اچھے رشتے ہیں اور ہمارے رشتے اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے ہیں. تو یہ کہنا کہ بھائی یہ چوز کرنا اور ایک واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ کی طرح جو ہے کہ ادر دس اور دیٹ, یہ اس طرح سے فورن پالیسیز نہ کسی دیش کی بنتی ہے اور کہیں بنتی ہوگی تو پتہ نہیں, اگر نہ بننی بھی چاہیے. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ اس کے نیڈس جو ہے اس کی سرکار کے سامنے اور یہاں کے سول سوسائٹی کے سامنے بہت ہی کلیئر ہے. ہمیں کس چیز سے لڑنا ہے یہ ہمیں پتا ہے, اور ہمارے فورن پالیسیز کے جو بیسک پلرس ہیں وہ بھی بالکل انٹیکٹ ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی جو باتیں کہ بھائی سنگھائی میں پہلے یہ ہوگا اس کے بعد پھر ملٹری ایلیمنٹ آ جائے گا, یہاں پہ دنیا جو ہے اس چیز سے آگے نکل چکی ہے. یہاں پہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ دھیان, چاہے وہ چائنا ہو یا انڈیا ہو یا پھر جاپان ہو, جو کنٹریز جو آگے بڑھ رہی ہیں ان کا پورا دھیان اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر کیسے ان کے بزنس کو سپورٹ کرے اس کے اوپر دھیان ہے. اپنے جو کہتے یوں کہہ سکے کہ اپنے جو پوائنٹ جو ہے کہاں کہاں, ہم ہمارا جو ایکسس پوائنٹ کہاں کہاں کیسے ہو, چائنا اس پہ کام کر رہا ہے. جو بہت ساری تھیوری جو دی جا رہی ہے کہ بھائی چائنا جو ہے یوروپ تک جو ہے وہ روڈس بنانا چاہ رہا ہے, پاکستان کے ذریعے بارڈر تک جانا چاہ رہا ہے, پلس وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی جانا چاہ رہا ہے. تو ہندوستان میں بھی آپ کو میں بتاؤں ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی جا رہی ہے کہ ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ بھائی اس طرح سے وہ چائنا کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور اس کو بھی اس طرح کے ہائی ویز اور جو انفراسٹرکچر تیار کر رہا ہے چائنا اس کا فائدہ ہندوستان اٹھا سکے. اور یہ اس طرح کی باتیں ہندوستان اور چائنا کے بیچ ہو بھی رہی ہیں. تو یہ بالکل ہم دوسرے, حالانکہ مجھے یہ پتا نہیں, یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہ ہر چیز جو پاکستان کی زیادہ تر اینلسٹ جو چیز کو دیکھتے ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہر چیز میں ایک ملٹری کا ایلیمنٹ جو ہے اس میں ضرور ہوتا ہے. ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے, اور میں جیسا میں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہمارے فورن پالیسیز کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بہت ہی کلیئر ہیں. ہم کسی بھی دیش کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے رشتے نہیں کرنا چاہتے, یا کسی دیش کے پریشر میں ہم آ کر کے ہم اپنے جو انٹرسٹ ہیں, جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے, جو ہمارا اکنامک انٹرسٹ ہے, اس کے خلاف جا کر کے کوئی ایکشن ہم نہیں لینے والے ہیں. اور اسی لیے ہم اس بات کو لے کر کے ہندوستان میں ایک ہر پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں وہ قرار ہے, چاہے وہ چائنا ہو, رشیا ہو, امریکہ ہو, اسرائیل ہو, سعودی عرب ہو, ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے جو اکنامک ٹائز ہے وہ کسی بھی قیمت پہ وہ خراب نہیں ہونے چاہیے.
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی جانب سے ایس سی او کی اسلام آباد میں پہلی میٹنگ کے بارے میں. اور جیسے کہ بتایا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے نمائندہ اس میٹنگ میں شریک ہیں. ہم آپ کے کالز بھی لیں گے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89, 0800-777-89. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی ہم پنجاب چلتے ہیں اور وہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی محمد اسد نے, اور یہ لائن آف کنٹرول پہ اس وقت جو فائرنگ کے تبادلے ہو رہے ہیں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. محمد اسد, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جموں سیالکوٹ کی سرحد پر ہم نے سنا ہے کہ سویلینز ہلاک ہوئے ہیں, کچھ زخمی ہوئے ہیں, کیا پتہ چلا ہے کہ کہاں سے یہ فائرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ویسے کیا اثر پڑ رہا ہے؟
دیکھیں, جب سے انڈیا میں مودی سرکار کی حکومت آئی ہے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے, یہ روز مرہ کے ایک معمول بن چکا ہے. اور جب سے آزاد کشمیر میں وہاں کی آزادی کی تحریک میں زور پکڑ رہا ہے تو انڈین فورسز جو ہیں وہ اکثر کنٹرول لائن پر اور کبھی کبھی بین الاقوامی بارڈر کے اوپر بھی اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں. لیکن افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ اگر آرمی اور آرمی کے درمیان, دونوں آرمیز کے درمیان ہو تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن یہاں پر پاکستان میں ہر دفعہ, بلکہ پچھلے چار سال میں سینکڑوں شہری معصوم بچے, عورتیں جو ہیں وہ لقم لقمہ اجل بن چکے ہیں. اور یہ بات سیریسلی ہوتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر انڈیا کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے, بلکہ اب تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا جو کردار ہے, جیسے عرب میں اور فلسطینیوں کے ساتھ ظلم پر اسرائیل کو لان تان بھیجی جاتی ہے, آج یہی پوزیشن ہمارے اس علاقے میں جو ہے کہ یہ ایک دوسرا اسرائیل ہے, انڈیا اسرائیل کی دوسری صورت ہے, اس نے بے تاشا لوگوں کے اوپر اثرات ڈالے ہیں, لوگوں کی معاشی زندگی خراب ہو گئی ہے, لوگ گھروں سے ڈر کے مارے باہر نہیں نکلتے ہیں, اسکولز کالجز حتیٰ کہ ہاسپٹلس کے اوپر بھی شیلنگ کی جاتی ہے. اور لیکن اس پر بین الاقوامی دنیا میں کسی کو کوئی بھی, کسی بھی جو اپنے آپ کو انسانی حقوق اور کے بہت بڑے بڑے علم بردار بنتے ہیں, کبھی کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رہیں گی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ انڈیا روز بروز اس چیز میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. جب جب
محمد اسد, ہمارے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ کہ بھارت کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے فائرنگ آئی تھی. اور اسی پر ہم نئی دہلی چلتے ہیں جہاں سے منیش کمار ہمارے ساتھ ہیں. منیش کمار, ظاہر ہے دونوں طرف جو ہے الزامات ڈالے جا رہے ہیں, اس وقت گراؤنڈ کی صورتحال آپ کے نزدیک کیا ہے؟
دیکھیے, ہندوستان میں جو آج جو خبر آئی کہ ایک گاؤں میں جو ہے جموں کے پاس ایک سویلین علاقے پہ جو ہے بمباری ہوئی ہے جس میں دو لوگوں کی موت کی خبر ہے اور پانچ چھ لوگ گھائل ہوئے ہیں. یہ فیملی ایک جو ہے, کل بھی کچھ لوگوں کی خبر آئی تھی, اس میں کچھ بچے بھی کل تو ان کی موت ہوئی ہے. تو ہندوستان میں اس طرح کی خبریں جو ہے ابھی آج کل چلی آ رہی ہے اور یہ لگاتار اس بات کو لے کر کے سرکار بھی پریشر میں ہے, میڈیا میں بھی اٹھایا ہوا ہے. اور آپ نے صحیح فرمایا جو ہوم منسٹر ہے ہندوستان میں, انہوں نے ان سے یہ پوچھا گیا تھا کل, انہوں نے صاف صاف اس بات کو کہا تھا کہ ہندوستان کی طرف سے گولی چلانے کا جو ہے وہ کوئی آدیش نہیں ہے, لیکن ہاں بی ایس ایف کو اور آرمی کو یہ بات ضرور کہہ دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان کی سائڈ سے کوئی فائرنگ ہوتی ہے تو جو مناسب ہو سکتا ہے, جس طرح سے آپ آن دا گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے جیسا بھی آپ اس کا جواب دینا چاہے, اس کو آنسر کرنا چاہے, اس کو ریٹیلیٹ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ جو بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کوئی آپ پوچھ تاچھ کی, مطلب جو پہلے ہندوستان میں مودی سرکار کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی اگر ریٹیلیٹ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے پرمیشن جو ہے دلی سے آیا کرتی تھی, اب یہ سسٹم جو ہے یہاں بدل گیا ہے. اس میں جو پاکستان سے جو صحافی جو اس بات کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جو تیزی آئی ہے, تیزی آنے کی وجہ بس یہی ہے کہ سرکار نے جو کنٹرول جو تھا وہ گراؤنڈ کے کمانڈر جو وہاں پہ ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ بھئی آپ کو جیسا لگتا ہے آپ اس کو ریٹیلیٹ کیجئے جس طریقے سے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے.
آپ جی جی جی, آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں, ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں. شوکت مغل کشمیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر. شوکت مغل پاکستانی کشمیر سے. جی جناب,
شوکت مغل عرض کر رہا ہوں, کیا اسلامی آزاد کشمیر سے.
جی جی,
میڈم یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر منیش کمار صاحب سے کہ وہ تو میرا خیال ہے کہ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے. میں بالکل ایل او سی لائن آف کنٹرول کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. ہمارے گھر ہیں یہاں پہ, جب بھی فائرنگ کا آغاز کرتا ہے انڈیا کرتا ہے. آج سے تین دن پہلے ہمارے یہاں چائی میں بھی انڈیا نے فائرنگ کی ہے, دو خواتین زخمی ہوئی ہیں. اس کا جواب ہماری افواج نے نہیں دیا کیونکہ رمضان ہے, رمضان کی وجہ سے ہم تھوڑے خاموشی میں ہیں. تو جب بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہے وہ انڈیا شروعات کر رہا ہے.
شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی. تھینک یو بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کوٹ اڈو سے رانا دلشاد کچھ کہنا چاہیں.
جی السلام علیکم سب سننے والوں کو.
وعلیکم السلام.
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نفیسہ بہن, جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھارت کی اور اس کی کچھ ملکوں کی صبح کل کانفرنس ہو رہی ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, یہ اچھی بات ہے. کچھ لوگ جو ہے نا پورے ایشیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, یہ عرب ملک, یہ سارا جو یہ خطہ جو ہے نا, یہ دنگ لگے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ انڈیا کسی کے استعمال میں آئے, اپنے ایشیا میں امن رکھے, اور نہ کوئی.
بڑی اچھی بات کی اور آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور سلطان نے ہمیں کال کیا ہے مالاکنڈ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عرض یہ کہ ہندوستان اور پاکستان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہندوستان میں جو ہے نا ایک جمہوریت ہے صاف ستھرا. پاکستان میں آئین نام کا کوئی چیز نہیں ہے. یہ پاکستان جو ہے نا جنرل بریگیڈیئر کرنل جو ہے نا خوابوں کے اوپر چلاتے. ہمارا خارجہ پالیسی جو ہے نا دہشت گردی کی بنیادوں پر ہے.
آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور ہمیں میاں والی سے مرید خان نے کال کیا ہے.
السلام علیکم جناب. دعوت خیال سے عرض کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ یہ انڈیا جو ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے, یہ پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے والا ہے, یہ کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو صحیح طریقے سے اس کی جو ہے سر نہیں کچلا جائے گا. میں یہ کہتا ہوں
آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ذوالفقار نے کال کیا ہے توبہ ٹیکسنگ سے.
السلام علیکم بھائی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہیلو.
جی جی بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اور بات کیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ جو انڈیا کے ہیں نا ہمارے صحافی صاحب بیٹھے, ان سے گزارش ہے کہ اتنا سالوں سے مسلمانوں پہ خون پی رہے ہیں یہ لوگ, تو ان کو اتنا احساس نہیں کہ مسلمانوں پہ اتنا ظلم کرتے ہیں. آئے روز ہم واقعات دیکھتے اور سنتے ہیں.
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا. شکریہ شکریہ. اگر کوئی خاص بات نہیں ہے تو آپ کی کال کرنے کا شکریہ. برہان آفریدی نے کال کیے ہیں.
برہان آفریدی نے کال کی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
برہان آفریدی.
میڈم یہ جو حالات ہیں ہم لوگ تو دن بدن یہ سنتا ہے, یہ پریشانی جب تک قیامت نہیں آئے گا یہ تو ختم ہی نہیں ہوئے گا.
پریشانی تو ہے اور ہم اس لیے لوٹتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک کی طرف. بریگیڈیئر عمران, بہت ہی متضاد قسم کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طرف دونوں بھارت اور پاکستان مل کر بات کر رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کریں, دوسری طرف ان کے درمیان اس حد تک کشیدگی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل رہی ہیں؟
سینسیٹیو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے یہاں پر. اگر میں یہاں پر ایک سجیشن دوں تو شاید ہمارے جو ہندوستان ہیں وہ شاید اس کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جتنے بھی ایشوز ہیں ابھی تک یونائیٹڈ نیشنز جو ہے وہ ان کو ریزالو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. سب تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں اور نہ ہی سارک کا ایک فورم تھا جو کہ فعال ہو سکا ہے, اور وہ بھی پاکستان اور ہندوستان کے جو کانفلکٹس ہیں ان کے نظر ہو گیا ہے. کیا ممکن ہے کہ ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو ایک آربیٹریشن کا فورم بنا لیں؟ کیا وہ ایک ایسا رول پلے کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر کانفلکٹ ریزولوشن ہو جائے؟ اور اگر یہ ہو جائے تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان کی جو اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنا بڑا ملک ہے, اس کو ایکسیس مل جاتا ہے مڈل ایسٹ کے آئل اور گیس کو تھرو پاکستان لینڈ روٹ سے. سینٹرل ایشین ریپبلکس میں جو آئل اور گیس ریزرو ہیں وہاں تک مل جاتا ہے. وہ سی پیک حصہ بن سکتا ہے, وہ ون بیلٹ روڈ کا حصہ بن سکتا ہے تھرو پاکستان, اور تھرو پاکستان سینٹرل ایشیا وہ یورو ایشین اکنامک یونین کا حصہ بن سکتا ہے. تو ہندوستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی میں اس کو زیادہ فائدہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی میں اس کو زیادہ فائدہ ہے. ہندوستان بڑا ملک ہے, یہ فیصلہ اس کو کرنا چاہیے. اور اگر پورے علاقے کے لوگوں کے مفاد میں سوچتا ہے تو میرے خیال میں جو جو سا مرضی فورم ہو چاہے بائیلیٹرل ہو چاہے یو این ہو ساک ہو یا جیسے میں نے سجیسٹ کیا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو, کسی بھی فورم پہ اگر ہمارے ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی ون ون سچویشن ہوگی پورے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے تمام لوگوں کے لیے اور ریجن کے تمام لوگوں کے لیے.
جی آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیں. تلاگنگ سے کالر ہیں ملک محمد طارق, اور اس کے بعد ہم منیش کمار کو موقع دیں گے. ملک محمد طارق تلاگنگ سے. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. اور منیش کمار آپ نے سنا دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک کو, جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان کی طرف سے ایک جو یہاں پہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. ایک بارڈر کا مسئلہ ہے. دوسری بات جہاں تک بات ہے کہ بھائی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے کا کیا ہے نہیں ہے, تو سمسیا یہی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے, اور جو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو مدعا جو ہے صرف کشمیر پہ ہی پھنسا رہے گا تو تب تک تو کوئی بات تو آگے بنے گی نہیں. اس لیے تو ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر کشمیر کا مدعا ابھی الجھا ہوا ہے تو جب تک وہ سلجھے نہیں تب تک دوسرے چیزوں پہ دوسرے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے.
لیکن ڈاکٹر منیش صرف یہ مدعا نہیں ہے, آپ کے علم میں ہے کہ تازہ واقعات بھی ہوئے ہیں. کشن گنگا ڈیم کا افتتاح ہو گیا ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر پانی روکا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے, اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ جی جی ڈاکٹر منیش. ڈاکٹر منیش سے ہم یہی دریافت کر رہے تھے, اور کیونکہ ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اور ہمیں بات کرنی ہے کہ یہاں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے پاکستان نے ورلڈ بینک سے بھی ایک رابطہ کیا ہے. جانے سے پہلے بریگیڈیئر عمران ملک, اگر آپ اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں.
پاکستان ہندوستان میں جو پانی کے ایشوز چل رہے ہیں, اور جیسے کہ بہت سارے جو کمنٹیٹرز ہیں اسٹریٹجی اور جیو پولیٹیکل ایشوز کے اوپر انٹرنیشنل کمنٹیٹرز ہیں, وہ بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ اگر آئندہ کوئی جنگ ہوئی تو وہ پانی کے اوپر ہوگی. تو میرے خیال میں اگر ہم پاکستان اور ہندوستان مل کر انڈس واٹر ٹریٹی کو مکمل طور پر ڈیٹر اینڈ اسپیرٹ اس کو فالو کریں تو ہندوستان رن آف دا ریور پروجیکٹس کو بنا سکتا ہے, مگر پانی کی اسٹوریج نہیں کر سکتا ہے ان تمام ریورس کے اوپر جو کہ پاکستان میں آ رہے ہیں. اب کشن گنگا ڈیم جو ہے وہ پانی روک کر, جو کہ پانی ہمارے نیلم ریور میں آ رہا تھا اس کا پانی انہوں نے وہاں سے ڈائیورٹ کیا ہے, اور تقریباً اگر مجھے صحیح یاد ہو تو 20 یا 22 کلومیٹر کا ایک ٹنل بنا کر انہوں نے پانی وہاں پہ ڈائیورٹ کیا ہے. اور یہ پانی جو ہے جب جو ڈائیورٹ ہو گیا ہے اس سے جو نیلم ویلی یہ جو ہے اس کی پالیجی کے اوپر, اس کی ایگریکلچر کے اوپر اور وہاں کے لوگوں کے رہنے سہنے کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا اور پڑ رہا ہے. اس کے بعد پاکستان نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ایک بنایا ہے جو کہ 969 میگا واٹس بجلی پروڈیوس کرے گا, اس کے اندر پانی بھی کم پڑ جائے گا. تو اوور آل پاکستان کو جو پانی کی سپلائی ہے فار ایگریکلچر پرپزز, فار ایکولوجی اینڈ انوائرمنٹ پرپزز, فار جنریشن آف الیکٹریسٹی پرپزز, ہر طرح سے پاکستان کا نقصان ہے. اور پاکستان بالکل کیا کہنا چاہیے حق پہ ہے کہ جب وہ ورلڈ بینک کے پاس جائے گا اور ورلڈ بینک سے اپنی دادگرتی چاہے گا. اور ورلڈ بینک اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پاس ایسا کون سا جو افیکٹو امپلیمنٹ ہے یا ٹول ہے جس سے کہ وہ ہندوستان کو اپنی بات منوا سکے. ورلڈ بینک کو میرے خیال میں ایک بہت ہی ابھی ایک منصفانہ رول ادا کرنا پڑے گا, اور ایک ایسا طریقہ کار نکالنا پڑے کہ جہاں پہ کشمیر کے اندر سے پاکستان کو پانی اس کا حق کے مطابق ملے اور ہندوستان کو اس کے حق کے مطابق ملے. اور ایک آخری بات کہ اگر پاکستان اور ہندوستان مل کر یہ پروجیکٹس دونوں بنائیں کشمیر میں انڈر بینک, اور دونوں ہی بجلی بھی استعمال کریں اور پانی بھی شیئر کریں, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ تو میرے خیال سے بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر ہم نے کانفلکٹ ریزولوشن کرنی ہے تو یا تو ایک بائیلیٹرل فورم کے اوپر ہمیں ایگری کرنا پڑے گا یا انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایگری ضرور کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی ہم آگے چل سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ ایسے لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کے سویلینس مارتے رہیں گے, تو معاملہ کبھی بہتر ہوگا نہیں بلکہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک اور ان کے ساتھ تھے بھارت سے سینئر صحافی منیش کمار. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس وقت ہم امریکہ لوٹتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ ابھی جاری ہیں بھارت کے ساتھ, یعنی کہ کشن گنگا ڈیم کا افتتاح ہو چکا ہے اور آج غالباً اس سلسلے میں یہاں ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات ہو رہی ہے اور ان کی طرف سے کوئی جواب طلب ہے. ہمیں جوائن کیا ہے یہاں سیاسی تجزیہ کار ملک ندیم عابد نے, یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. اور عابد صاحب یہ بتائیے, ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے صدر نے کہا ہے کہ جہاں تک یہ کشن گنگا کا تعلق ہے تو بھارت نے تو اپنے اہداف پورے کر دیے ہیں, ایسے میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کے صدر اس کا کیا جواب دیں گے؟ ملک ندیم عابد
جی, ہلو.
جی جی,
can you hear me?
جی بالکل بالکل. تو آپ بتائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کشن گنگا ڈیم پر جو پاکستان کی ہیں تحفظات, اس کا کیا بنے گا بین الاقوامی سطح پر؟
دیکھیے, پاکستان کے تحفظات اپنی جگہ پہ بہت لاجیکل ہیں اور بہت ریئلسٹک ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ صرف تحفظات کا اظہار کرنے سے یہاں پہ کچھ نہیں ملتا, آپ کو اپنا کیس فائٹ کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان آج تک اپنا کوئی بھی کیس بین الاقوامی عدالت میں یا ورلڈ بینک کے سامنے یہ کہیں پہ بھی افیکٹولی فائٹ نہیں کر سکا. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو یاد کراتا چلوں کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور انڈیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پرماننٹلی کشمیر کے دریاؤں کا یا کشمیر کے ریسورسز کا کوئی بھی مستقل اس کو ڈیویٹ کر سکیں یا اس پہ کوئی مستقل کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکیں. سو ایز اے کشمیری مجھے بڑا سخت تحفظات ہیں کہ جب تک کہ اس کا کوئی پرماننٹ کشمیر کا سیٹلمنٹ نہیں ہوتا, بھارت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کا کشن گنگا دریا کا یا نیلم ویلی کو ڈرائی کرنے کی اور اس کو پانی کو اس کا رخ کمپلیٹلی موڑ دینے کا کوئی حق ہے. جہاں تک تعلق ہے ورلڈ بینک کا, تو دیکھیے ورلڈ بینک بھی اس صورت فیصلہ کوئی کرے گا جب آپ لاجیکل اور آپ میتھوڈیکل طریقے سے اپنا کیس فائٹ کریں گے. پاکستان ہیز فیلڈ ٹو ڈو اٹ ان دی پاسٹ.
لیکن آپ جانتے ہیں ملک ندیم عابد کہ گلگت بلتستان کو بھی متنازع علاقہ قرار دیا گیا ہے اور بھارت کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کا حصہ ہے, لہٰذا وہاں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک کے تحت وہاں بھی جو ہیں روڈز بنائے گئے ہیں, بریجز بنائے گئے ہیں. جی
جی, آپ کی بات بالکل بجا ہے. میں اس کے انڈیا کے اس دعوے کو ٹوٹلی اگری کرتا ہوں, چونکہ اس میں یہ انڈیا کا, یہ پاکستان کا, یہ کسی انڈیویجول کا دعویٰ نہیں ہے. گلگت بلتستان بھی کشمیر کا حصہ ہے اور یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق, اور پاکستان اور انڈیا نے جو ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اس کے مطابق گلگت بلتستان بھی اسی علاقے میں شامل ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری لوگ کریں گے. جہاں تک تعلق ہے سی پیک کے بنانے کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا یہ اپنی گارنٹیز دے دے اور انڈیا تمام تر وہ جو وہاں پہ کنسٹرکشن اور جو ری لوکیشن اور وہ جو ری سیٹلمنٹس کروا رہے ہیں اس کو روک دے, تو پاکستان کو بھی اس بارے میں کنسیڈر کرنا چاہیے. بیکاز یہ چیز میوچل طریقے سے, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بائی لیٹرل بھی مسئلہ نہیں, یہ ٹرائی لیٹرل مسئلہ ہے. کشمیریوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. اور جہاں تک کشن گنگا ڈیم کا تعلق ہے, اس میں بھی کشمیریوں کی رائے لینا بھی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ بینک کو کشمیریوں کی قیادت کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے کہ ان کے کیا تحفظات ہیں.
لیکن آپ بتائیے کہ کشن گنگا ڈیم کا تو افتتاح ہو گیا, اب آپ کو کیا تشویش ہے کہ اس کے بعد بھی مزید ڈیمز بن سکتے ہیں بھارت میں جس کی وجہ سے پاکستان کو ملنے والا پانی روکا جا سکتا ہے؟
جی, صرف مسئلہ یہ ڈیم کے بنانے کا نہیں ہے, اس میں ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جو جنرلی لوگ ابھی تک اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں. جب بارشیں ہوں گی, جب گلیشیئرز میلٹ ہوں گے, جب اوور فلو کرے گا پانی, تو وہ بھارت پھر اچانک اپنے ڈیموں سے پانی چھوڑ دیتا ہے, جسے پاکستان میں بڑے خوفناک سیلاب آتے ہیں. یہی مسئلہ کشن گنگا ڈیم میں بھی ہوگا, یہ اچانک جس وقت وہ اوور فلو کرے گا ڈیم اپنی کیپیسٹی سے زیادہ, تو وہ ڈیزاسٹر بھی ہوں گے یہاں پہ آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, آسپیکٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں ریزرویشنز ہیں, اور پاکستان کو تھوڑا سا افیکٹولی اپنے کیس کو فائٹ کرنا چاہیے. انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان جب گیا اس کیس کو لے کے, تو ان سے پوچھا گیا کہ اپنے فیکٹس اور فگرز بتائیے کہ آپ کے پاس کیا فگرز ہیں اس پانی کے استعمال کے بارے میں اور اس کو ब्लॉक इसके बारे में, तो पाकिस्तान वॉज नॉट इवन रेडी विद ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो देखिए इस तरह मतलब अनप्रिपेयर्ड केस करने से या फाइट करने से न सिर्फ एम्बैरेसमेंट होती है बल्कि आपका केस भी मजीद जो है वो नाकाम भी होता है और कमजोर भी होता है।
आप हमारे साथ रहे, हम कुछ कॉल्स लेते हैं इस मामले पे। दीर से हमें कॉल किया है लियाकतुल मुल्क ने।
अस्सलाम वालेकुम मुहतरमा।
वालेकुम सलाम।
सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया की तारीख अगर हम उठाकर देखें तो आज तक किसी भी बड़ी मुल्क ने किसी छोटे मुल्क या कौम को वो बिलजबर कब्जा नहीं कर रखा है। अगर हम देखें कश्मीर 70 साल से वो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे आपकी खुद इरादियत के लिए, फिर वहां से लोग उठे और जिहाद शुरू की सुल्तान, ये जो सैयद सलाहुद्दीन है जो अमेरिका कहता है कि ये दहशत गर्द है, ये हम देखता नहीं देखते नहीं कि एक डबल गेम है, ये तजाद है इसमें। दूसरी बात यह है कि इंडस वाटर ट्रिटी या सियाचिन ग्लेशियर का मामला हो या आलमी बैंक के पास हुई फौज तो नहीं है कि वो ला कर देखे और कहे कि आप खिलाफ वर्जी कर रहे, बगलेहार हो या जितने भी डैम बनाए हैं ये गैर कानूनी है और भी बना रहे हैं और वो ये नहीं देखते कि हमारे।
आपकी बात सही है, यही बात मलिक नदीम आबिद ने की थी। आपके कॉल करने का शुक्रिया मलिक नदीम आबिद। आपके ख्याल में कहाँ कमजोरी है पाकिस्तान की? क्या यहाँ पर इनके पास सिफारतकार नहीं है, लोग नहीं है जो मेहनत करें और तहकीकाती रिपोर्ट पेश करें वर्ल्ड बैंक?
देखिए सिफारतकार पाकिस्तान के पास एक से एक अच्छा करियर डिप्लोमेट मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो सिफारतकार जो हैं उनकी लिमिटेशंस ये होती हैं कि वो अपनी मर्जी से अपने ख्यालात के मुताबिक या अपने तजर्बे के मुताबिक कोई फैसला नहीं कर सकते। उनको जो फैसला जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है उसके मुताबिक उनको अमल करना पड़ता है। तो जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ही ये कहेगी कि आप वो जो जिस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी का केस पाकिस्तान ने हारा था तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने कोई वकील नहीं किया, जिस वक्त वकील भी किया तो वकील ने प्रॉपर केस फाइट नहीं किया। डिप्लोमेट इस केस में मेरा नहीं ख्याल के ज्यादा कुछ काम कर सकते हैं जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंटेंशन सही ना हो। अब वो देखिए जमात अली शाह साहब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रॉड करके और वो इंडिया के आगे केस हार के वो कनाडा में जाके सेटल हो गए हैं।
अच्छा।
क्यों आज तक उनके खिलाफ पाकिस्तान में केस फाइल करके और इंटरपोल को नहीं दिया गया करप्शन का और बेईमानी का और फ्रॉड का? तो देखिए जब तक इंटेंशंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सही नहीं होंगी, जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो लीडरशिप है जो इलेक्टेड लीडरशिप है वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होगी, डिप्लोमेट्स बेचारे कुछ नहीं कर सकते।
बहुत शुक्रिया, हम इस सेगमेंट को यहाँ खत्म करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे सियासी तजियाकार मलिक नदीम आबिद जो डेमोक्रेटिक पार्टी के भी हामी हैं और यहाँ न्यूयॉर्क में होते हैं। आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज।
शुक्रिया।
इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं और मौजू ये है कि सिंध के तालिब इल्मों ने इस वक्त इस्लामाबाद में हड़ताल शुरू कर दी है और उनका ये कहना है कि पीटीएम की ज़बरदस्ती गुमशुदगियों के बाद उनके लोगों को गायब किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमें इस वक्त ज्वाइन किया है उमर जिलानी ने, हाई कोर्ट के वकील हैं और मिसिंग पर्सन्स के केसेस को भी हैंडल करते हैं और उनके साथ होंगे अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं साबिक सेनेटर अफरासियाब खटक। आप लोगों को भी हम सुनेंगे, आप हमें कॉल कीजिए क्योंकि ये मसला ऐसा है जिस पे आप लोगों ने माजी में भी बात की है लेकिन अब जबकि सिंध के तालिब इल्मों को उठाया जा रहा है तो हम आपको भी सुनना चाहेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले इस सिलसिले में आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं नासिर महमूद।
रवां साल के अवाइल में कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने भी पश्तूनों की जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू की जो देखते ही देखते पश्तून तहफ्फुज़ तहरीक के नाम से अब जोर पकड़ चुकी है। सिंधी तलबा के इस एहतजाज में शामिल कायद आजम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सनाउल्ला अमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया
2017 के शुरुआत से लेकर 2018 अभी चल रहा है 146 लोग उठाए गए, 146 लोग जो हैं वो उठाए गए हैं جبری گمشدگیاں ہیں سب کی, اور ہم جتنی حد تک ہماری ریسرچ ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں تھے, لیکن اگر ہیں بھی تو کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ انہیں کورٹس میں پیش کریں اور وہ کاروائی کر کے انہیں سزا دیں.
رواں ہفتے ہی سندھ میں جبری گمشدگیوں کے خلاف کراچی میں احتجاج کرنے والوں پر پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے مبینہ طور پر طاقت کا استعمال کیا گیا تھا. اس دھرنے میں شامل مٹھی بھر طلبا شدید گرم موسم میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. اس بارے میں پوچھے جانے پر ثناء اللہ امان نے بتایا کہ انتظامیہ نے ان کا کیمپ اکھاڑ دیا ہے اور وہ اس شدید گرمی میں بغیر سائے کے بیٹھنے پر مجبور ہیں. گزشتہ رات پشتون تحفظ تحریک کے رہنما منظور پشتین ان طلبا سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے, جس کے بعد انتظامیہ کا رویہ ان طلبا کے ساتھ سخت ہو گیا ہے.
جواز بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے اینٹی اسٹیٹ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ انہیں روکیں. تو ہماری یہی بات ہے کہ اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ہے تو اسے آپ اریسٹ کریں. ہم سب ایک ہی ہیں, ایک ہی خطے کے رہنے والے ہیں, ایک ہی ریاست کے رہنے والے ہیں, ہمارا درد ایک ہے, تو کوئی بھی آ سکتا ہے. اور مظلوم کیونکہ ایک ہے تو اس بنیاد پہ اگر پشتین آتا ہے, سرائکی بیلٹ سے کوئی بندہ آتا ہے یا پنجاب سے کوئی آتا ہے, مظلومیت کو سمجھ کر ہمارے ساتھ ہمدردی جتاتا ہے تو ہم اس کا آدر بھاؤ کریں گے, ہم اسے بھلیکار کہیں گے.
ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک ان کی بات میڈیا پر بھی نہیں چلائی جا رہی اور نہ ہی کوئی حکومتی عہدیدار ان کے پاس آیا ہے, لہٰذا جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. دھرنے سے کچھ ہی فاصلے پر موجود پولیس اور انتظامیہ کے عہدیداروں سے طلبہ کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ بغیر اجازت کے احتجاج کر رہے ہیں اور حکام نے انہیں پرامن طریقے سے منتشر ہونے کا کہہ رکھا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم شروع کرتے ہیں ہائی کورٹ کے وکیل جو اسلام آباد میں پریکٹس کرتے ہیں, عمر جیلانی سے. عمر جیلانی, آپ بتائیے کہ جب آپ ان لوگوں کی طرف سے جو غائب ہونے والے ہیں افراد, ان کے خاندان کی طرف سے کوئی پٹیشن فائل کرتے ہیں کورٹ میں, تو کیا ان افراد کو برآمد کیا جاتا ہے؟ اور جن پر آپ دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ بھی آتے ہیں کورٹ میں؟
جی نفیسہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسے گمشدہ شخص کے مقدمے کی پیروی کر رہا ہوں گزشتہ 2 سال سے, جس کو اس کے محلے داروں اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کے سامنے اور دن کی روشنی میں اٹھایا گیا تھا. اور اس کی گمشدگی کے بارے میں جب ہم نے اس کی فیملی میں شروع کے چند مہینے خاموشی اختیار کی تاکہ شاید ریاست کے کارندوں کو رحم آ جائے, مگر مجبور ہو کر انہوں نے ریاست کے بنائے ہوئے کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیرنس یعنی لاپتہ افراد کی کمیشن سے رجوع کیا, اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اور ان دونوں اداروں نے, ہائی کورٹ نے اور مسنگ پرسنز کمیشن نے, یہ بات یہ فائنڈنگ دے دی کہ یہ شخص جو ہے یہ ریاست کی کسی ایجنسی کی قید میں ہے غیر قانونی طور پر, لیکن اس کا آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اور اس کو کس نے اٹھایا صحیح طریقے سے. سو اکثر افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالتوں میں بھی ہماری ریاست کے جو کارندے اس جرم میں ملوث ہیں وہ لوگوں کو رہا نہیں کر رہے, اور اسی لیے لوگوں کی فرسٹریشن اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ملک کے ہر خطے میں, ہر گوشے میں, ہر قوم کے لوگ اس کے خلاف اٹھ رہے ہیں.
میں سابق سینیٹر افراسیاب خٹک کی طرف آتی ہوں. وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں, انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ بھی رہے ہیں. افراسیاب خٹک, آپ بتائیے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی کیا اہمیت رہی ہے, کیونکہ خاص طور پہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی سندھی جو طالب علم ہیں انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے ہیں کہ سندھ کے اندر بھی لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے. تو پی ٹی ایم کا اثر و رسوخ آپ کس حد تک دیکھتے ہیں؟ اچھا, ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی. عمر جیلانی, آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ ہم جانتے ہیں کہ پنجاب سے بھی غالباً کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, تو کیا وہ انتہا پسند تھے یا پھر وہ قوم پرستی کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں؟
دیکھیں اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے, چونکہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں یہ وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں اٹھا رہے ہیں. مگر میرے خیال سے اس بات کا قطن کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ جو لوگ اٹھائے گئے ہیں ان کی واسٹ میجورٹی یا ان کا کوئی سبسٹینشل پروپورشن کسی جرم ملوث تھی. چونکہ ایسے آپ دیکھیں ایسے بہت سے مقدمات سامنے آئے ہیں جن میں لوگوں کو نہ ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا جو نہ دہشت گرد تھے, نہ مذہبی انتہا پسند تھے اور نہ وہ کسی لسانی یا قومی بنیادوں پر دہشت گردی کر رہے تھے, بلکہ وہ پرامن شہری تھے جو اپنی سیاسی آراء کا اظہار کر رہے تھے. جیسے وہ چند بلاگرز جن کی گمشدگی اتنی مشہور ہوئی کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھی ان کی رہائی کی درخواست کی اور وہ رہا ہوئے, اور رہا ہونے کے بعد انہوں نے یہ اپنا بیان اپنی شہادت قلم بند کرائی ہے کہ وہ اسی طرح جبری گمشدگی کا شکار تھے. تو یہ بات کہنا کہ یہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں یہ مجرم ہیں یہ درست نہیں ہے, نہ یہ قانونی طور پر درست ہے اور نہ یہ اس کا حقائق سے آن گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق ہے.
اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ افراد سے آپ خٹک سے رابطہ کریں, لیکن جو سوال میں ان سے کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے بھی یہی سوال کہ پشتون تحفظ موومنٹ نے جس طرح سے سارے ملک میں جلسے کیے ہیں کہ ان کے لوگوں کو غائب کیا گیا 9/11 کے بعد سے, آپ کے خیال میں اب یہ تحریک کس حد تک پھیل رہی ہے دوسری قومیتوں میں بھی؟
مجھے آج ہی ثناء اللہ امان کے جلسے میں کے جو ہڑتالی کیمپ ہے وہاں پر جانے کا موقع ملا اور وہاں پر بھی لوگوں کی ایک معقول تعداد موجود ہے جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے ہیں مگر زیادہ تر سندھ سے ان کا تعلق ہے. تو یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ جس طرح پختون تحریک موومنٹ چلی ہے اسی طرح سے اور بھی لاپتہ افراد کے مختلف گروہ اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. میں ریاست کے ہماری پاکستان کی ریاست کے جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ مطالبہ جو یہ تمام تحریک کے لوگ کر رہے ہیں وہ کوئی انوکھا یا عجوبہ مطالبہ نہیں ہے. وہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس پہ کسی جرم کا الزام بھی ہو تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے, اس کو غائب تو نہ کر دیں, یہ اس مطالبے کو تسلیم کیا جائے تاکہ یہ جو تمام لوگ اتنی مشکلیں کاٹ رہے ہیں ان کے دکھ کا مداوا ہو سکے اور ہمارے آئین کی جو ہمارے ملک کی اساس ہے اس کی پاسداری ہو.
جی, ہمیں کچھ کالز بھی آ رہی ہیں ان کو بھی ہم لیتے ہیں. اس وقت ہم افراسیاب خٹک سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بتائیے جی, کالر ہیں تو ہم لیتے ہیں. راول کوٹ سے کالر ہیں جی, اپنا نام بتائیں اور کیا کہنا چاہیں گے.
جی میں راولا کوٹ سے سید حبیب حسین شاہ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں. میری اسی عدالت راولا کوٹ میں ایک ایڈیشنل جج ہیں, ڈسٹرکٹ جج ہیں یوسف ہارون صاحب. ان کے 5 سالہ بچے کو آج سے 5 سال پہلے راول پنڈی سے اٹھا لیا گیا تھا اور انہوں نے اس بندے کو پکڑوایا بھی لیکن وہ پولیس نے اس کو چھوڑ دیا. بعد میں وہ جائز صاحب ہے سپریم کورٹ پاکستان میں داڑے مار مار کے روئے. اب ان کا چہرہ جو ہے وہ بہت مرجا چکا ہے, ان کی بیوی جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے. اور میں آپ کے آپ نے بہت اچھا موضوع چھیڑا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے اور آپ لوگوں کو بہت جو دیکھ, بہت ہی دکھی موضوع ہے. تو میں آپ کے ریڈیو کے ذریعے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کا سپریم کورٹ, یہ جو وکیل صاحب پاکستان سے بول رہے ہیں کہ یہ اس سلسلے میں مدد کریں, وہ بیٹے کے دکھ میں جو ہے جانے بسمل میں ہے, نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں, اور جج ہیں وہ ایک عدالت کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہیں.
جی بالکل صحیح ہے, ہم یہ سوال کریں گے. لیکن ہم لوٹتے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کمیشن کے چیف رہے ہیں افراسیاب خٹک. خٹک صاحب, بنیادی طور پہ ہم یہی آپ سے پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ نے یہ مسنگ پرسنز کا معاملہ پورے ملک میں اٹھایا, آپ کے خیال میں اب باقی جو صوبے ہیں اس کے لوگ اس وجہ سے پی ٹی ایم کے دھرنوں کی وجہ سے کس حد تک آگے بڑھے ہیں؟ جی افراسیاب خٹک,
سینٹ میں تھا میں, ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئر پرسن تھا, تو میں نے اس معاملے کو اسٹڈی کیا تھا. بلوچستان میں بڑے پیمانے پہ تھا, پختونخوا میں بڑے پیمانے پہ تھا, حال ہی میں سندھ میں بہت کافی لوگ اٹھائے گئے ہیں, پنجاب میں بھی اس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں, فاٹا میں اور سوات وغیرہ میں تو بہت بڑے پیمانے پہ ہوئے. تو گزارش یہ ہے کہ میں جب سینٹ پہ تھا, ہم نے سفارش کی تھی کہ ریاست کو اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کو کرمینلائز کرنا چاہیے, یہ اٹھانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے. بدقسمتی سے ایسے نہیں ہوا اور ایک طرح سے ہماری ریاست جو ہے اس نے چپ سادی ہوئی ہے اور اس کو نوٹس نہیں لیتی اور یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے اور اس کا بہت خوفناک اثر ہوگا. دیکھیں نا, شہریوں اور ریاست کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے, ایک معاہدہ ہے, معاہدہ عمرانی, سوشل کانٹریکٹ, جس کے معنی یہ ہے کہ ریاست لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے. اگر ریاست یہ ذمہ داری تو پوری نہیں کرتی بلکہ خود اس کے خلاف ورزی کرتی ہے تو یہ معاہدہ پھر ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوگا. میں پشتون تحفظ موومنٹ کو ابھرتے دیکھا اسی بنیاد پہ کہ وہاں سے یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اٹھائے گئے تھے. اسی طرح سے ملک کے دوسرے حصوں میں ابھی سندھی بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, بالکل ان کا جائز مطالبہ ہے. یہ جو لوگ اٹھائے گئے ہیں, بھائی اگر ان میں سے کسی کا کوئی قصور ہے, کسی کوئی جرم کیا ہے تو ان کو عدالت میں آپ پیش کریں, ان کو سزائیں دیں, قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن یہ اٹھانے والی بات, جو اغوا کرنے والی بات ہے, اگر ریاست اس طرح کے حربوں پہ اتر آئے تو پھر ریاست میں اور یہ دوسرے جرائم میں مجرموں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟
یہ بتائیے کہ ہمیں علم ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کورٹوں کو فعال بنانے کے لیے سفارشات پیش کی گئی تھیں, لیکن غالباً جو انہوں نے کہا کہ 2019 تک کورٹیں کام کرنا شروع کر دیں گی وہ نظر نہیں آتا. آپ بحیثیت ایک وکیل کے کیا دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں؟
دیکھیے جی, ایک دفعہ ہم نے آئین میں ترمیم کی اور یہاں پہ فوجی عدالتیں بنی, اس کی میعاد ختم ہوئی, دوبارہ اس میں توسیع کی گئی, وہ توسیع کی بھی ابھی 6-7 مہینے باقی رہ گئے ہیں, وہ پھر ختم ہونے جا رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی اصلاحات نظر نہیں آ رہی, عدلیہ کی اصلاحات نظر نہیں آ رہی. عدلیہ اور کام میں مصروف ہے, بدقسمتی سے ہماری اعلیٰ عدلیہ سیاسی مقدموں میں الجھ گئی ہے اور ایک طرح سے سیاست میں پھنس گئی ہے اور جو اصلی کام ہیں وہ رہ گئے ہیں, یعنی ایک ایسا عدالتی نظام جو دہشت گردوں کو پکڑے, ان کے خلاف مقدمے چلائے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دے, وہ ہو نہیں رہا. تو لیکن اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں, کیونکہ پھر تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. جو ہمارے آئین ہے, ہمارا قانون ہے, اس کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں, اغوا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو گزارش یہ کہ سب عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے. بدقسمتی سے دیکھیے الیکشن کا وقت آ رہا ہے لیکن یہ ایشو نہیں اٹھایا جا رہا. جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں حکومت پہ اور باتوں پہ تنقید.
جی, ہمارے ساتھ افراز سے آپ خٹک تھے. ہم پاس ایک اور منٹ ہے اور بنیر سے ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نے. کلیم اللہ بنیر جی جی بات کیجیے.
دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو پشتون کے نام پر جو تحریک بن ہوا ہے یہ ایک فساد کی جڑ ہے. یہ رفتہ رفتہ بڑھ جائے گا تو پھر یہ اس کو کوئی اور دشمن لوگ اس کو پھر اس طرف لے جائے گا کہ یہ پھر واپس نہیں آئے گا.
دلچسپ بات کی آپ نے, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. عمر جیلانی, ہمارے پاس ایک منٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی ایم پر جو ہے وہ الزام ہے کہ وہ افغانستان کے ایجنٹس ہیں. جب سندھی لوگ اٹھائے جاتے ہیں تو ان پر کیا الزام لگایا جاتا ہے؟
دیکھیں, جو بھی شخص پاکستان کے آئین کی حفاظت کی, اس کے اپنے حقوق مانگنے کی بات کرتا ہے, اس کو اس ملک میں چند لوگ غدار اور مختلف قسم کے ناموں سے پکارتے ہیں. ہمیں ان کی باتوں سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا, ہم نے حقائق کو دیکھنا ہے. اور حقائق یہ ہیں کہ پاکستان میں ہر سال جبری گمشدگی کے شکار ہونے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. میرے سامنے شماریات موجود ہیں. 2015 میں تقریباً 600 لوگ تھے, یہ اسٹیٹ کے اپنے اسٹیٹسٹکس ہیں. 16 میں 650 ہو گئے, پھر 750, اب شاید 800, 1000 کے قریب ایک سال میں اٹھائے جانے والے لوگوں کی تعداد.
عمر جیلانی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ کی شرکت کا شکریہ. اور ہمارے ساتھ تھے عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں سابق سینیٹر افراز سیاب خٹک, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, پروڈیوسر شہناز نفیس, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان کے دیہاتوں میں بچپن کی شادیاں، ایک نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی مسئلہ. خصوصی فیچر رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جلیل. بچپن کی شادیوں کا رواج ابھی تک جاری ہے. کم عمری کی شادی ان بچوں، خاص طور پر بچیوں کو کس قسم کے جسمانی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا کر سکتی ہیں، اس بارے میں حیدرآباد کے ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر منظور جمالی نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بتایا.
یہ لوگ موسٹلی ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں جہاں میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، اویئرنیس نہیں ہے بہت سی چیزوں کا، تو اس میں ان میں برتھ کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے میٹرنل ڈیتھ کے بھی زیادہ چانسز ہیں. اس لڑکی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ ڈلیوری، یا دوسرے انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں، اس کا بھی ایشوز ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو برتھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے بچے کی مینٹل گروتھ جو ہے اس کی ریٹارڈیشن ہوتی ہے، کہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ہم سوسائٹی کو ایک نارمل انڈیویجول نہیں دے سکتے.
ڈاکٹر جمالی نے مزید کہا،
ارلی میرج itself وہ ایک میجر اسٹریس ہے، اس کی وجہ سے ان لوگوں میں انزائٹی ڈپریشن کا ریشو جو ہے جنرل پاپولیشن سے بہت زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں. لوگ سائیکوسس ڈیولپ کرتے ہیں، اور بہت سے سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہیں جو ارلی میرجز کی اسٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں. شادی کے بعد پریگننسی ہوتی ہے، وہ بھی ایک اسٹریس ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک اسٹریس ہے. ان لوگوں کے فائنینشیل پوزیشن اور دوسری چیزیں ہیں وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہیں. شادی کے بعد جو بچے کی ذمہ داری ہے، موسٹلی مرد یہ جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں نہیں سنبھالتے، وہ سارا برڈن اسی عورت پہ آ جاتا ہے. اس میں ہماری سوسائٹی میں ایک سائیکولوجیکل ایشو سب سے بڑا ہے کہ بچے کی میل چائلڈ جس کی بچپن میں منگنی ہوتی ہے، 7 سال 10 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، جب وہ ہوش سنبھالتا ہے وہ کہتا ہے یہ لڑکی تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، میرے لیے اچھا میچ نہیں ہے، وہ دوسری شادی میں جاتا ہے. میل اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں کو فیس کرتی ہے، سوشل ریجیکشن کو، بچوں کی وجہ سے کم عمر میں بچوں کو مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں ان کی برین واشنگ ہوتی ہے، سوسائڈ بمبر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو کمزور لوگ ہیں وہ کچھ غلط طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. میں تو یہی کہوں گا کہ ہم اس سوسائٹی کو جو سائیکولوجیکلی ڈسیبل لوگ ہیں ان کے ساتھ اس پروسیس کے ذریعے کنٹامینیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ جنریشن تک، یہ نہیں کہ کوئی کچھ سالوں تک، یہ نسلوں تک اس کے افیکٹس آتے ہیں. یہ معاشرے کو دینے کے بجائے ایک اب نارمل بچہ دے دیتے ہیں فزیکلی اور سائیکولوجیکلی، تو وہ بھی سوسائٹی پہ ایک برڈن بن جاتا ہے، نسلوں تک اس کے اثرات چلتے ہیں. اگر یہ جو لوگ اس قسم کے ڈسیشن لیتے ہیں بچوں کے لیے، ارلی میرجز کے لیے.
ڈاکٹر جمالی نے کہا کہ اگرچہ میڈیا اور تعلیم کی وجہ سے اور سندھ میں بچپن کی شادیوں کے خلاف بننے والے قانون کی وجہ سے اور مقامی پولیس کے شعبوں کی بروقت کارروائیوں کی وجہ سے اب سندھ کے دیہاتوں میں بچپن کی شادیوں کے رواج اور شرح میں کمی ہو رہی ہے، لیکن اس کے مکمل خاتمے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے.
جو حکومت سب سے زیادہ ہماری ہیلپ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس، خاص طور پہ ہمیں اردو میڈیا پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل چینلز ہیں جس کو لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ جو ریموٹ ایریاز میں لوگ رہتے ہیں وہ اردو کو یا دوسری چیزوں کو اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یہ ہمیں سارے میڈیا کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس کو کیوں ڈسکریج کیا جا رہا ہے. جب تک ریزن سامنے نہیں آئیں گے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، آئی تھنک ہم اس کو ڈسکریج کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جن کا کمیونٹی میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، جیسے ٹیچرس ہیں، لوکل ڈاکٹرس ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ لیول پہ، کہ ان ہاسپٹلس میں کوئی ایسے بینرز وغیرہ ڈسپلے ہوں اور اس پہ کوئی سیمینارس ہوں، اس کے اوپر کوئی ڈرامے بننے چاہیے، جیسے کہ ہیلتھ سائیکولوجیکل یا سوشل ایشوز پہ ڈرامے چلتے ہیں مختلف چینلس پہ. آئی تھنک ان چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا گورنمنٹ آگے اس میں کوئی اسٹیپس لے تو اس کو بہت اچھا ہم اس کو منیمائز کر سکتے.
یہ تھے حیدرآباد کے ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر منظور جمالی. جنہوں نے کہا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ دیہی علاقوں کے لوگوں کو کم عمری کی شادیوں کے جسمانی، نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی نقصانات سے آگاہ کیا جائے اور اس مقصد کے لیے مختلف آگاہی کے پروگرام شروع کیے جائیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔